اس کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ اکثریت. دنیا بھر میں آج کل یہی معاملہ چل رہا ہے, 51% ووٹ اگر ایک طرف ہوں اور 49% ایک طرف ہوں تو جو نا حق ہے وہ حق بن جاتا ہے, جو حق ہے وہ نا حق ہو جاتا ہے. یہ آج کل معاملہ ہے. لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد. جب مانعین زکوٰۃ, جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, تو سیدنا صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ ہم نے لڑنا ہے. اگر کوئی ایک رسی دیا کرتا تھا حضور کے زمانے میں اور اب نہیں دے گا تو میں جہاد کروں گا. لوگ منع کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اندر کے فتنے پیدا ہو جائیں گے, باہر سے لوگ حملہ آور ہو جائیں گے, ابھی نیا نیا زمانہ ہے, لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے. آپ زمانے کا نہیں, کچھ بھی ہو میں نے ایسا کرنا ہے. تو اس وقت تنہ تنہا صدیق اکبر سواد اعظم تھے, ساری اکثریت ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر واحد, سب پہ بھاری تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کا دل بھی اس پر کھول دیا اور دیگر صحابہ کرام کا بھی, اور الحمدللہ پھر دنیا نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا. تو بہرحال یہ اصل وہی مسئلہ ہے جو بیان کر رہے تھے, جو اگرچہ میں نے آخری سطریں سنی ہیں لیکن بہرحال معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو اس لیے حق جو ہے حق کے ساتھ رہو اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. کثرت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں, حق کے ساتھ ہونا ضروری. بلکہ یہاں تک میں تو کہتا ہوں کہ اگر سگا بھائی ہے اور دوسری طرف جو ہے غیر ہے, تو بھائی اگر حق پر نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا ساتھ دیں جو سچ بول رہا ہے, جو حق بول رہا ہے. قرآن نے کہہ دیا اعدلوہ اقرب للتقوی, عدل اور انصاف سے کام لو, یہ قریب ہے تقوی, تقوی کے قریب. اور یہ بھی ہے کہ ولو علی انفسکم, اگرچہ کوئی بات ایسی ہو جو حق ہو, تمہارے اپنے نفس کے خلاف جا رہی ہو, ابھی والدین والدین کے خلاف جا رہی ہو, لیکن تم پھر بھی حق پر رہو. تو شریعت تو یہی کہتی ہے. آج کا زمانہ ذرا دوسرے قدم کا ہے, کہیں لسانیت ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں دوستی ہے, کہیں اس نے دیکھا میرا ہم زبان ہے تو اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا چاہے وہ حق پر نہیں ہے. یہی دنیا کا چلن چل رہا ہے. تو بہرحال شریعت اسلامیہ کا تو معاملہ یہی ہے کہ حق کے ساتھ رہو, اعدلوہ اقرب للتقوی, عدل و انصاف سے کام لو کیونکہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی, حق بات کہنے کی, حق بات سننے کی, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بے سہاروں کے وہ سہارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا ہے. بے سہاروں کے وہ سہارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا ہے. اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا ہے. اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا
ہے.
سوچ روشن خیال کا دندہ, ذہن عادی قریب دل زندہ. سوچ روشن خیال کا دندہ, ذہن عادی قریب دل زندہ. فکر کی مانگ میں ستارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا ہے. فکر کی مانگ میں ستارے ہیں, کیسا پیارا رسول بھیجا ہے.
سبحان
چاند صدقے ہوا روشنی کے وہ استعارے ہیں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے،
سبحان اللہ ماشاءاللہ،
جس کا حجرا ہے رشک کہکشاں، جس کا حجرا ہے رشک کہکشاں، غیرت خلد کے سہن و مکاں، غیرت خلد جس کے سہن و مکاں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے، جس کی خوشبو پہ گلستاں جھومے، جس کی خوشبو پہ گلستاں جھومے، جس کی مہتا خود جبی جھومے، جس کی مہتا خود جبی جھومے، نکہتوں نور سب دورائے ہے، کیسا کیا نکہتوں نور سب دورائے ہے، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے، نگہتوں نور سب دورائے ہے، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے، جس کی پلکوں پہ جگنو
ہمارے ایک شاعر تھے، بل اللہ کرے کہ اب بھی موجود ہوں، مولانا انیس الہوادی تشریف لایا کرتے تھے ہمارے حضرت کے پاس، لیکن یقیناً ضعیف العمر تھے اس وقت، اب پتہ نہیں 10 سال یا اس سے زیادہ تو گزر ہی گئے، اللہ عالم موجود ہیں یعنی اگر ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، اور چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. بہت ہی سادہ شاعری کرتے تھے لیکن کمال درجے کے شاعر تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بن کے آئے دو عالم کے ہادی، بن کے آئے دو عالم کے ہادی، زندگی دیکھیے کتنی سادی. یعنی اتنا خوبصورت شعر کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہے. بن کے آئے دو عالم کے ہادی، زندگی دیکھیے کتنی سادی، سادگی آپ پر ختم تھی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، یقیناً جن کے سامنے چاند و سورج بھی شرمندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین تھے، یہاں تک کہ حسینان مصر جو خواتین تھیں، انہوں نے جب زلیخا کو اطانہ دیا کہ غلام پہ مر مٹیے، تجھے یہی ملا تھا مر مٹنے کے لیے، عشق لڑانے کے لیے، تو اس نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے عملاً جواب دیا. اور عملہ نے یہ کیا کہ جو بیگمات تھیں ان کی وزراء تھی اور مشیروں کی اس نے ایک ٹی پارٹی کی ان کی دعوت رکھی اور اس میں اس نے جو ہے وہ فروٹ وغیرہ رکھے چھریاں لا کے رکھی جو بہت تیز تھیں فروٹ کاٹنے کے لیے اور ان کو ان کی دعوت کر دی جتنی بھی حسین وہ خود بھی حسین تھی وہ جو بڑی بڑی مشیر تھے جو اعتراض کرتی تھیں وہ آ گئیں اور جب سب آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا میں ابھی شروع کرو فروٹ کھاؤ اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ تشریف لائیں یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کی نگاہیں جب پڑیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی مبہوت ہو گئی ان کی نظر ہٹ نہیں سکی ان کے جمال سے ایسے خوبصورت انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی فقطعنا ایدیہن قرآن کہتا ہے یہ کوئی جو ہے الف ریلا کی کتاب ڈائجسٹ نہیں ہے کہانی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتے یہ ہمیشہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں بشر نہیں نور ہے ہم کہتے ہیں نور نہیں ہے ہم تو نور 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 مانتے ہیں اور بشر بھی نہیں مانتے افضل البشر مانتے ہیں صرف بشر نہیں ہے افضل البشر اور بشر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بشر کو افضل قرار دیا ہے انبیاء جتنے بھی آئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں یا تو انکار کر دو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہی نہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد ہیں تو یقیناً پھر آپ کے باپ بھی ہیں آپ کی والدہ بھی ہیں یہ سارے جو سب علامات کس بات کی ہیں البتہ اللہ نے مقام اتنا بلند کیا کہ جہاں نوریوں کے پر جلتے ہیں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے جس طرح پتھر تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن ان میں قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں جن کی قیمتیں کروڑوں اور اربوں روپے کی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ بشر عام بشر کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے افضل البشر بنایا ہے ان کی وجہ سے بشر کی عزت ہے اگر آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہوں اور بشر کچھ اور ہوں تو لوگ کہیں گے صاحب وہ تو نور تھے لہذا وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے ہم تو نہیں کر سکتے بھائی اللہ تعالی نے نمونہ بنا کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ نمونہ کچھ اور ہو اور جو اس نمونے پر عمل کرے وہ کوئی اور ہو تو ممکن ہی نہیں ہے دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے تبھی تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ہم کر رہے ہیں چاہے اس درجے پر نہیں کر سکتے لیکن کر تو رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا ہے اسوہ حسنہ بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نمونہ ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا آپ انسانیت ہی کی نفی کر رہے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر اور جہاں تک نور کی بات ہے تو محض نور نہیں ہے بلکہ نور و نالا نور ہے سیدنا جبریل امین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج پہ تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا تک ساتھ گئے اس کے بعد پھر حضرت جبریل امین وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل کیا بات ہے چدر دوستی مخلصم یافتی جب تو نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو انام جو ہے اپنی اس کی کیوں پھیر رہا ہے واپس کیوں جا رہے ہو انا نے محبت چہرہ تافتی پھر کہے کے لیے تم دوڑ رہے واپس جا رہے ہو تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم اگر ایک بال برابر بھی میں اس جگہ سے آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فروغ کی جو تجلی ہے وہ مجھے جلا کے خاک کر دے گی میری ہمت نہیں ہے یہاں آپ ہی کا مقام شروع ہوتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نوریوں کا جو ہے وہ مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے بشر کا مقام شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے جہاں جبریل امین کا اختتام ہے جبریل امین کتنے اولو العزم وہ فرشتے ہیں جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آنا معمولی اعزاز کی بات ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آنا ہمیشہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اکثر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم میرے پروں کو جو ہے وہ اللہ کی سوچ کی جو تجلی ہے وہ جلا کے راک کر دے گی اگر ایک منہ کہتے ہیں بال کو بال برابر بھی میں آگے بڑھا یہیں سے دو انچ کی بات بھی نہیں بلکہ ایک بال برابر کر اگر یک سرے منہ برتر پر اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. میں میرا مقام نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں. وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے, یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک گئے, جنت و دوزخ کا نظارہ کیا. وہ پھر دوسرے مضامین شروع ہو جاتے ہیں, یہاں سے بحثیں دوسری ہو جاتی ہیں, وہ اس وقت مقصود نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت اعلیٰ مقام دیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر ہے نبی بلند کر دیا ہے. جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا بھی نام آتا ہے. جب اذان میں کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر, وہیں پر محمد الرسول اللہ کا نام بھی آتا ہے. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرما دیا ہے, بہت اونچا مقام. میں نے ایک مرتبہ کی تحقیق پڑھی تھی اور اس وقت میرے ذہن میں پوری نہیں ہے, لیکن حیران ہوا تھا میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کہیں رات ہے کہیں دن ہے, ہم یہاں رات میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں سورج نکلا ہوا ہوگا, کہیں ایک گھنٹے کا فرق ہے, کہیں دو گھنٹے کا فرق, کہیں بارہ گھنٹوں کا فرق ہے, کہیں چوبیس گھنٹوں کا فرق ہے, تو سارے یہ فرق موجود ہیں. تو جب ایک اذان شروع ہوتی ہے انڈونیشیا سے, فجر کی اذان جب شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اذانیں ابھی ختم نہیں ہوتی, یعنی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, اور یعنی بعض ممالک میں چونکہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں کے اندر عصر کی نمازوں کا وقت شروع ہوتا ہے, یہاں زیادہ ظہر کا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے چوبیس گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں اذانیں نہ ہو رہی ہوتی ہوں دنیا میں. کہ وہ رفعنا لک ذکرک, نہیں, اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ہمیشہ اذانیں مسلسل چل رہی ہو رہی ہیں, اللہ اکبر اللہ کی بلندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی جا رہی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بلند عطا فرمایا ہے. ہم آپ کے نہ مقام بلند کو کم کر سکتے ہیں, ہماری ہمت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی ایک سعودی عالم سے ان کا بھی ایک میں پڑھا تھا, کہیں انڈونیشیا گئے تھے وہ غالباً, وہاں پر جو ہے وہ آٹھ ممالک کا اجلاس تھا, کوئی کانفرنس تھی شہری اعتبار سے. تو فرماتے ہیں کہ ایک نشست سے جب ہم فارغ ہوئے تو ریفریشمنٹ کے لیے ہم باہر آئے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو وہاں پر جو ہے تقریباً آٹھ ممالک کے لوگ موجود تھے. انہوں نے ایک صاحب نے مجھے سعودی لباس میں دیکھا تو مجھ سے کہا کہ کیا آپ سعودی ہیں؟ الحمدللہ میں سعودی ہوں. تو کہا کہ اچھا آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے؟ کہا استغفر اللہ کیسی بات کرتے ہو, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیوں محبت نہیں کرتے؟ کہا کہ آپ میلاد نہیں مناتے؟ کہا کہ میلاد جس طرح لوگ مناتے ہیں وہ اسی لیے نہیں مناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی وجہ سے مناتے, آپ ہی نے ہمیں اس سے روکا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. تو تم لیکن یہ نہ کہو کہ ہم محبت نہیں کرتے, ہم الحمدللہ اوروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بعد ہمیں اگر کسی سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس لیے یہ کہنا کہ آپ چونکہ میلاد نہیں کرتے اس لیے صاحب آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں, والعیاذ باللہ, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ, میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھی, کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم کام کرتے ہو میلاد مناتے ہو, یہ طاعت کا کام ہے یا معصیت کا کام؟ طاعت کا معنی عبادت, کہ طاعت کا کام ہے یہ یا معصیت کا کام؟ کہا طاعت کا کام ہے. کہا کہ طاعت کا کام ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ کہاں بالکل ملتا ہے. تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ طاعت کا جو کام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا اس کا طاعت ہونا یا چھپایا؟ اگر بتایا تو دلیل دو, اگر چھپایا تو یہ کتمان ہے جو بہت بڑا منکر ہے, حتیٰ کہ کفر ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو چیز اللہ نے آپ کو پہنچائی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے. تو اگر آپ نے بتا دیا تب تو ٹھیک ہے, ہمیں دلیل دو, اور اگر نہیں بتایا تو اس کا مطلب چھپایا, اور جب چھپایا تو جس کام کو کرنے کا حکم دیا جو طاعت ہے اس کو کیسے چھپا سکتے ہیں نبی؟ تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے, ادھر ادھر کی دلیلوں سے کوئی بات نہیں بنتی ہے. واضح طور پر کوئی حکم بتاؤ تو بات. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج کل سوشل میڈیا نے تو ہم پر سب چیزیں واضح کر دی. کہیں ڈانس ہو رہے ہیں, کہیں ناچ گانے ہو رہی ہیں, عورتوں کی قوالیاں ہو رہی ہیں, اور جناب وہ حسن و جمال سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ کہاں کا دین ہے؟ اور رنگ و نور میں اگر عمارتوں کو ہم ڈبو دیں تو سمجھیں گے پکا مسلمان ہے, چاہے ایک نماز نہ پڑھتا. وہی بات ہے, میرے نس نس میں ہے نبی نبی, میں نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی. جب مدینے کا ذکر آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں, اور جب نبی کی اطاعت کیا کا حکم آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں. تو جھومنا اور گھومنا ہے بس. نبی مدینے کا ذکر آ کے جھوم رہا ہے, باقی جھوم رہا ہے, لیکن جب اس کو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا, چلے نماز کے لیے, تو گھوم گیا. ساری رات محفل نعت میں شریک ہوں گے, فجر کا وقت ہوگا تو اٹھ کے چلے جاتے. الا ماشاء اللہ. آج کل جو معاملہ چل رہا ہے بدگمانی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اگر محبت نہیں تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, یا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, فاتبعونی. ایک ہی راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, نبی سے محبت کریں, تو اللہ سے محبت خود بخود ہو. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. یعنی آپ کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچ سکتا ہے آدمی. اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. جو آدمی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے, سنت سے محبت کیجیے. سنتوں سے محبت کریں گے, اللہ ہم سے محبت کرے. اور اس کا حکم اللہ نے فرما دیا, فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صرف نہ صرف یہ کہ محبت کرے گا اللہ, بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو سنت کو کبھی معمولی چیز مت سمجھیے. معمولی درجے کی سنت بھی چاہے وہ ہو ہماری نظر میں, کیونکہ کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی. کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی. دائیں ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت, دائیں ہاتھ سے پینا یہ بھی سنت, تین سانسوں میں پینا یہ بھی سنت, بیٹھ کر پینا یہ بھی سنت. تو یہ سنتوں پر عمل دیکھنے میں تو بظاہر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. چھوٹے سے بچے کو آپ سکھا رہے ہیں. فرمایا کہ کل بھی یمینی, دانے ہاتھ سے کھا, وکل مما یلیک, سامنے سے کھاؤ, سم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. سم اللہ, وکل بھی یمین, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ بیچارے وہ مختلف انواع کی چیزیں کھجوریں اس زمانے میں ہوتی تھیں, تو اپنے آگے سے کھاتے. آپ نے فرمایا کہ بھائی جب مختلف انواع کی چیزیں ہوں تو پھر ہاتھ آگے پیچھے بھی لے جا سکتے ہو. یہ اپنے آگے سے کھانا اس صورت میں جب ایک ہی قسم کا کھانا ہے, پھر بریانی ہے تو یہ اپنے سامنے سے کھا لو نا, دوسرے کی بوٹی کیوں اٹھا رہا ہے وہاں سے. بعض لوگ تو باقاعدہ وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں, میں تیری نظر اتار رہا تھا میں, کیونکہ اس مرغی کی ٹانگ پہ نظر تیری تھی, میں نے کہا نظر اتار دوں, بوٹی کھا لیتے ہیں اٹھا. سامنے والا بےچارا دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. وہ بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ اب میں بس ہاتھ لگاؤں, اس سے میرے کوئی ہاتھ مار لیتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھائی یہ بات, اور آپ نے فرمایا کہ جب بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں کوئی شریک ہو جاتا ہے تو شیطان بھی اپنی شراکت کر لیتا ہے اس میں. بغیر بسم اللہ کے گھر میں جاؤ, اب یہ بھی سنت ہے نا. سوچیں کتنے لوگ بغیر بسم اللہ کے داخل ہوتے ہیں, کتنے لوگ دعائیں پڑھ کے داخل ہوتے ہیں. ہم میں سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. مجھے چاہیے میں سوچوں کہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خرجنا, وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا سکھائی جب گھر میں داخل ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے داخل ہو, مسکرا کر داخل ہو. گھر کی فکرات باہر کی فکرات باہر اتار کے پھینکو. گھر والوں کو اپنے ٹینشن میں شریک مت کرو. بھائی بازار کی ٹینشن ہے تو بازار میں رہنے, تو گھر والے کیا حل کر سکتے ہیں اس کو بچارے. یہ سب آداب میں سے ہیں. گھر والوں کو خوش رکھو, ان سے ہنس ہنس کر بولو, ان سے ایسی بات کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو قصے سنائے, مختلف شوہروں کے قصے سنائے کہ فلاں کا شوہر ایسا تھا, فلاں کا شوہر ایسا تھا. یہ آپ نے قصے کہانیاں بھی سنائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب اس میں فوائد تھے، ایسے نہیں تھی وہ قصے کہانیاں. اس کا مطلب وہ کبھی کبھی دل لبھانے کے لیے اگر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی جائے تو شرح اس کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ محمود و مطلوب ہے، تاکہ وہ تم سے مانوس ہو، تم سے محبت کرے، تم اس سے محبت کرو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف 12 ربیع الاول کو دن منا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پورے سال تو رہیں خلاف اسلام، 12 ربیع الاول کو بھی خلاف اسلامی ہے. ایک سال میں بڑی اچھی بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت خود منائی ہے، جشن منایا. اچھا کیسے منایا؟ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، حضور نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا. کہا کہ ماشاء اللہ. تو یہ بتا دو کہ آپ جو ولادت کا جشن مناتے تھے، ولادت میں مناتے تھے، تو یہ دن کا اعتبار کرتے تھے یا تاریخ کا اعتبار کرتے تھے؟ کہا دن کا اعتبار کرتے تھے. کہا تم تو تاریخ کا اعتبار کرتے ہو. تو یہ بھی مخالفت ہے نبی. نبی تو روزہ رکھتے تھے پیر کے دن کا. اب وہ چاہے اس دن 12 ربیع الاول ہو یا نہ ہو، پھر تم سال میں ایک دفعہ اگر کرو گے آپ تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. یعنی ترغیب دی ہے، کیونکہ نفلی ہے تو اس لیے واجب نہیں ہے اگر سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، بعض حدیث میں جمعہ کا روزہ یہ بھی آیا. البتہ آپ جو ہے وہ جو ہے بعض چیزوں کا اہتمام ایسا نہیں کرتے تھے کہ لوگ اس کو واجب سمجھیں یا فرض سمجھیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. ہاں آپ اہتمام کرتے تھے پیر کے دن کا، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا خود عید کے خلاف، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، دونوں باتیں خلاف. آپ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. اب ایک طرف عید کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العید عیدان، عیدیں دو ہی ہیں. اور بھائی دو باتیں الگ الگ ہیں، خوشی منانا اور چیز ہے، خوش ہونا اور چیز ہے. ہم خوش ہوتے ہیں، ایک آدمی کو خبر ملتی ہے خوش ہوگا، یہ تھوڑی کہ جھوم کے باہر نکل جائے گا اور رقص کرنا شروع کر دے گا، جلوس نکالے گا، منا رہا ہے میں خوشی منا رہا ہوں. اور بھائی خوشی کی خبر ملی خوش ہو گئے بہت الحمدللہ، سب کو مبارکباد دی بھی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور طریقہ یہ کہ دو رکعت نماز شکرانے کے پڑھ لے آدمی، طریقہ تو یہ. تو ایک ہے خوش ہونا، تو خوش ہونے سے کون کافر انکار کرتا ہے؟ جو جس طریقے سے تم خوشی مناتے ہو ہمیں تو اس پر اعتراض ہے. اگر تم اس کو بھی صحیح طریقہ پر کر لو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت، وہاں کیا تھا؟ 300 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے، ان کا عقیدہ تھا کہ آپ کو پھانسی دے دی گئی، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کرسمس ڈے نہیں منایا جاتا تھا. تو ایک نبی کے نام پر اور اس کے ذکر کے نام پر شروع ہوا ہو جانے والا دن، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور آج ہمارا بھی دیکھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے نام پر جو کام شروع ہوا تھا، شروع میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2100 سالوں تک تو ذکر ہی نہیں ملتا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خیر القرون تھا، نہ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، 300 سال تک تو کوئی ذکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے بعد دنیا میں رہے. کیا آپ کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتی نہیں تھی؟ یہی مہینے نہیں آتا تھا؟ 23 مرتبہ تو آپ کی زندگی میں آیا نبوت کے بعد. اگر آپ دیکھیں پیدائش سے تو 63 سال آیا، لیکن نبوت کے بعد 23 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، لیکن آپ نے کبھی جشن نہیں منایا ولادت. اسی طریقے سے پھر صحابہ کرام کا زمانہ 100 سال کا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں منایا. پھر تابعین کا زمانہ، تب تابعین کا زمانہ 100 سال کا ہے، کیونکہ قرن جو ہے 100 سال کو کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین قرن اور زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے جو 100 سال ہیں یہ سب سے بہترین. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے متصل، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے متصل ہے. تو آپ نے 3 قرنوں کا ذکر فرمایا، یعنی 300 سال کا ذکر فرمایا جو بہترین قرن اور زمانہ شمار ہوتا تھا. ان میں کہیں ذکر نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی بادشاہ نے جو ہے یہ شروع کیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے نام پر آپ کے روزے کی شبیہ بنائی جاتی ہیں، بیت اللہ کا جو ہے وہ شبیہ بنا کر رکھی جاتی ہیں، پہلے میں نے تو خود دیکھا کہ جہاں گھوڑے گدھے باندھے جایا کرتے تھے، پھر دو سینما کے سامنے میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں وہاں یہ منظر دیکھا. اب تو الحمدللہ جانا ہی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت بچپن تھا، جایا کرتے تھے کبھی کبھی دیکھنے. تو ایک تو یہ کہ مرد و زن کا اختلاط، عورتیں اور مرد بے محابا اس مجمع میں ہوتے ہیں، اور سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب انہوں نے روزے کی شبیہ بنا رکھی ہیں، بیت اللہ کی شبیہ بنا رکھی ہے، کچھ لوگ تو اس کا طواف بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے کام لوگ کر رہے ہیں، کہاں اس کا حکم دیا ہمیں بھائی اس کا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو مقصد ہے آنے کا، اس کو پورا کرنا چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ آپ کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. تو جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے، وہ اصل میں آپ کی تعلیمات کو بھی عام کر رہا ہے، وہ آپ کے طریقے پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو جو کام انبیاء کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے کیا، اس کاموں کو وہ نقش قدم پر ہے آپ کے. تلاوت قرآن مجید ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، پھر تزکیہ ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو آپ کی زندگی کا، آپ کی آمد کا مقصد تو یہی تھا، قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا مقصد بھی یہ لی تو خریدا ہوں میں نے ظلمات الی نور، تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئے. بہرحال میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو دین کی بات طریقے سے محبت سے بتائیں، تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مخالف، ہم مخالف نہیں ہیں، اور نہ الحمدللہ اس قسم کے کوئی مناظرے مجادلے کے قائل ہیں کہ صاحب اس میں بحث و مباحثہ کے بازار گرم ہو، کوئی ضرورت نہیں. لیکن آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سلیم کو کام میں لائے آدمی، سوچے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، خود ایسا نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، کیا ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، جو آدمی بنیے سے سیانہ بنتا ہو وہ باولا پاگل ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ تجارت میں ہم بنیے سے آگے، تو آگے نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہے صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بیوقوف آدمی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اب آج کیک کاٹے جا رہے ہیں آپ سے زم کی ولادت، بڑے بڑے مذاق اڑایا جا رہا ہے، الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ. تو بھائی یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو، کتنی خوبصورت نظم پڑھی انہوں نے، میں دل چاہتا تھا ماتھا چوم لوں اس کا، اس لیے کہ یا اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے کتنا پیارا رسول بھیجا ہے. اللہ بھی پیارا، اس کا رسول بھی پیارا. بہت ہی لعنتی آدمی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرے، آپ کے ذکر پر جو ہے وہ اس کا دل جو ہے باغ باغ نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ بات رہ گئی ادھوری میں، اصل میں جہاں شروع کر رہا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو حسینان مصر کی خواتین تھیں، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا محبوب ان سے بھی زیادہ حسین تھا، انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی، اور جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے اپنے گردنیں کٹوا دی. آپ کی محبت میں کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ رکھا ہے، وہ سب سے بلند ترین. بعض اوقات بعض خواتین کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جیسے کہ حضرت مریم کا ہے اور آسیہ کا ہے، کہ اپنے زمانے کی یہ بلند عورتیں تھیں، لیکن اس کا مطلب ہے اپنے زمانے کی خواتین. لیکن بعد کے جو زمانے کی خواتین ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر امہات المومنین ہیں، اور اسی طرح کے بڑی بڑی خواتین ایسی گزری ہیں. یقیناً وہ مردوں سے بہت اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام رکھتی تھی، کیونکہ اللہ کے ہاں مرد اور عورت میں تفریق نہیں ہے عمل کے اعتبار سے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کی نظر میں اس کی عزت، مرتبہ اور مقام. اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ ماشاءاللہ، اور الحمدللہ میرے سامنے کئی مثالیں، کئی مثالیں. ایک صاحب بینک میں کام کرتے تھے، ان کی بیوی ان کا کھانا نہیں کھاتی تھی، کپڑے سیتی تھی، کپڑے سی کے جو اجرت ملتی تھی اس سے وہ اپنا کھانا کھایا کرتی تھی. لازمی بات ہے کہ شوہر نے جب یہ دیکھا کہ بیوی میرے مطابقت نہیں چل رہی، تو پھر اس نے چھوڑ دیا. اور مجھے یاد ہے اسی طرح الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں الحمدللہ حیات ہیں. انہوں نے جتنے سال بینک کے نوکری کی مینیجر تھے نوکری کی وہ جتنی بھی رقم انہوں نے وصول کی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کی اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کیا کپڑے کا. بیچاروں کو اس میں بھی بعض دفعہ نقصان ہوا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں تو ان کی اہلیہ نے جب جس زمانے میں وہ کام کرتے تھے بینک میں تو انہوں نے بیوی نے کو کہا کبھی عمرے پہ چلتے ہیں کہا میں تمہارے پیسوں سے نہیں جاؤں گی میں جمع کروں گی تھوڑے تھوڑے کر کے جمع ہو جائیں گے اتنے پیسے جس سے میں عمرہ کر سکوں تو میں ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن میں کھاؤں گی اپنا پیوں گی اپنا تمہارے پیسے استعمال نہیں کروں. ایسی مائیں موجود ہیں ایسی بہنیں موجود ہیں اور الحمدللہ بہت ساری خواتین مجھ سے بہت سے احباب بتاتے ہیں اس بات کو کہ الحمدللہ ہماری بیویاں ہم سے تقوی میں ہم سے آگے ہیں تو میں تو ان کو بہت شاباش دیتا ہوں آفرین ایسی خواتین کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں بھی ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں پیدا کریں کہ وہ اپنے شوہروں کو دین پر چلنے کا ذریعہ بنے اولادوں کو دین پر رکھیں خود تو رہیں دین پر اپنی اولادوں کو بھی قائم رکھیں. یاد رکھیے گھر کا ماحول یہ بہت چینج کرتا ہے انسان کو. اگر آپ کے گھر کا ماحول خاص طور پر آپ کی بیوی آپ کی بہن آپ کی بیٹی دین پر ہے انشاءاللہ بچی بھی ٹھیک ہو جائے. سب سے پہلی درسگاہ جو ہے نا ماں کی گود. اگر وہ گود آپ کو نے اچھی فراہم کر دی تو بچے کی نشو نما وہاں بہترین ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں دین لانے کی. کچھ کبھی کوتاہیاں سب کے یہاں ہوتی ہیں. کوئی دعوی دار نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی جو ہے وہ دودھ کے دھلے گئے. کچھ نہ کچھ یقیناً ہم نے کوتاہیاں کمی ہیں اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں اللہ جو کمی ہو جاتی ہے معاف کر دیں لیکن کوشش کریں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے دین پر چلیں اپنے گھر والوں کو چلائیں جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے اس کی توفیق دے گا کہ ہمارے گھروں میں دین آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کتنا بجے آپ پڑھیں گے؟ پڑھ دیں تھوڑا جتنا وقت.
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جس کا عنوان ہے نعت عاجز و پیر نواب دا حضور سید خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی نعت کیا کہوں سید خلق کردگار آپ کی نعت کیا کہوں سید خلق کردگار جلوہ گر الست کے
سب سے حسین
شاہ
سبحان ماشاءاللہ
جلوہ گر الست کے سب سے حسین شاہکار آپ کی ٹھوکروں میں ڈھیر سارے جہاں کی دولتیں پھر بھی قبائے مسکنت آپ نے کر کے اختیار
ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دعا فرما دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله من فضل خاص ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر بیماری سے نجات عطا فرما، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں، اپنے فضل و کرم سے سب سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو ہمارے لیے باعث رشک بنا دے. اے اللہ باعث رشک بنا دے، ان کو دیکھ کر ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، ہمارے بچے دین پر چلنے والے بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی نجات کلی عطا فرما، ہماری عورتوں اور خواتین کو بھی اللہ نجات عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.